الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز السامعين الكرام عام طور سے یہی بات کہنے والے کہہ رہے ہیں اور سننے میں بھی برسوں سے یہی بات آ رہی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. یہ بات مسلم ہے اور طے شدہ ہے, لیکن اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو منتخب کیوں کیا؟ کیا فرشتوں کی بندگی اور عبادت اللہ کو ناکافی تھی؟ چرند پرند سمندر فضا کی مخلوق کی اطاعت اللہ کو پسند نہیں تھی؟ ہماری عبادتوں میں کھوٹ ہو سکتا ہے, ہم حج کریں ریاکاری کا, نمائش کا, دکھاوے کا جذبہ آ سکتا ہے, ہم نماز پڑھیں تو تکبر کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے, صدقہ کریں جہاد کریں یہی چیز پیدا ہو سکتی ہے. فرشتوں کے بارے میں طے ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جیسے انسان خود مختار ہے نیکی کرنے میں اور برائی کرنے میں, فرشتے خود مختار نہیں ہیں, فرشتے مجبور محض ہیں. اللہ نے لاکھوں لاکھوں فرشتوں کو سجدے پر لگا دیا تو اپنی مرضی سے سجدے سے سر قیامت تک نہیں اٹھائیں گے, لاکھوں لاکھوں فرشتوں کو طواف پر لگا دیا وہ طواف سے نہیں ہٹیں گے, رکوع میں لگا دیا, قیام میں لگا دیا, وہ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں, چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے. وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے وہ, اور جو انہیں حکم دیا گیا وہی کریں گے وہ. اللہ نے یہ مخلوقات جو دیگر اللہ کی ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, کتا ہے, گائے ہے, بیل ہے, ان کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا. کڑاکے کی سردی میں آپ اپنے بیل بھینس کو ہل جوتنے کے لیے بلائیے. انسان تو یوں کہے گا صاحب رات کو میں میلاد کا جلسہ 2:30 بجے کر کے آیا ہوں, سن کر آیا ہوں, میں فجر نہیں پڑھ سکتا, تہجد نہیں پڑھ سکتا. کڑاکے کی سردی میں 3:30 بجے آپ 2:30 بجے ایک کسان اپنے بیل کو اپنے بھینس کو اپنے اونٹ کو ہل جوتنے کے لیے بلاتا ہے, وہ نہ نہیں کرتا. یوں نہیں کہتا کہ رات دیر سے سویا تھا, میرے پیٹ میں درد ہے, میرے کمر میں درد ہے. گائے کے پاس دودھ دوہنے کے لیے جائے دودھ والا تو گائے منع نہیں کرتی, ابھی میرا موڈ نہیں ہے, موڈ آف ہے, تم شام کو آ جانا. ساری مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے لگایا ہے وہ برابر وہ کام کر رہی ہے. ایک زندہ مرغی اپنے پریوار میں ہنستی کھیلتی ناچتی کودتی پھر رہی تھی. آپ کے والد صاحب آئے یا کوئی مہمان آیا, فوراً کہا بچے کو بھی اس مرغی کو پکڑ لاؤ. اب وہ کھیلتی کودتی بچوں کے درمیان ماں باپ کے درمیان رہنے والی مرغی ذبح کر دیا, منع نہیں کیا اس نے. ساری مخلوق مجبور ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہیں, کپڑا بیان کرتا ہے, درخت بیان کرتا ہے, پھول بیان کرتا ہے, پرندے بیان کرتے ہیں, کبوتر بیان کرتا ہے, مچھلیاں بیان کرتے ہیں, فرشتے بیان کرتے ہیں, زمین پہاڑ آسمان ستارے چاند سورج. کبھی سورج نے منع کیا کہ صاحب آج نہیں نکلیں گے ہم, ہمارا موڈ آف ہے. اپنے وقت پر نکلتا ہے, اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے. ستارے اپنا کام کر رہے ہیں, سورج اپنا کام کر رہا ہے. یہ مخلوق بلا چونو چرا اللہ کی عبادت کرنے والی تھی, اللہ کو ان کی عبادت مطلوب نہیں. یوں نہیں کہا کہ میں نے دنیا کو بنایا جنات فرشتوں سے عبادت کروانے کے لیے, حالانکہ وہ جتنی خالص عبادت کر سکتے ہیں. ہم ساری زندگی سارے اولیاء ملا کر بھی ان کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ظاہری طور پر. لیکن یہ انسان اللہ کو معلوم, یہ داڑھی بھی منڈائے گا, نمازوں کو چھوڑے گا, زنا کرے گا, حرام کاری کرے گا, شراب پیے گا, بدکاری کرے گا, جھوٹ بولے گا. خود کہا اللہ نے کہ ہم ایسے انسان کو زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں آدم کی اولاد کو. تو فرشتوں نے کہا اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ہم میں کیا کمی تو نے دیکھی, کیا کھوٹ دیکھا. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہماری ہر سانس ہر پل ہر لمحہ تیری تسبیح تیری تقدیس میں, اور یہ مخلوق خون خرابہ, قتل عام, زنا, بدکاری, ساری دنیا کے گناہ یہ کرے اور تو انہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. اللہ کو معلوم نہیں کہ انجانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منتخب کر دیا اپنی عبادت کے لیے. سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے بنایا ہے. خاص طور سے اللہ اپنی شان جتاتے ہوئے انسانوں اور جنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ پتھر بھی عبادت کر رہا ہے, فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں, جنت بھی عبادت کر رہی ہے, جہنم بھی عبادت, عالم برزخ بھی, عالم محشر بھی, عالم دنیا بھی, عالم عقبا بھی, چرند بھی, پرند بھی, کل کائنات میری عبادت کر رہی ہے. لیکن میں ان کی عبادت کو پسند نہیں کرتا, میں انسان اور جنات کی عبادت کو پسند کرتا ہوں اور ان کو میں اسی لیے بنایا ہوں. یہ تو معلوم کہ انسان اور جنات اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں, تو ان کو عبادت کے لیے متعین کیوں کیا جبکہ ان میں کھوٹ ہے, خرابی ہے, ان کی مسجدوں میں فساد ہے, ان کی نماز میں خرابیاں ہیں, ان کے حج میں بے وقار ہے, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, شہرت ہے. معلوم اللہ کو, پھر بھی کہا الا لیعبدون, یہ جو بھی کرے لیکن ان کی عبادت مجھے پسند ہے. وجہ اس کی یہ ہے عبادت سے اللہ جل جلالہ کی کوئی شان بڑھنے والی نہیں کہ ہم عبادت کریں اللہ کی عظمت بڑھے, ہم اسٹرائک کر دیں یا اللہ تو نے اناج کا بھاؤ کیوں بڑھا دیا، پیٹرول کا بھاؤ کیوں بڑھا دیا، کپڑے کا بھاؤ کیوں بڑھا دیا، چل ہم تیری نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی شان میں اور نبی کی شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر، بال کے برابر کوئی فرق آنے والا نہیں۔ پہلے یہ بات ذہن میں لا لیں، عبادت سے نہ اللہ کی ذات کو فائدہ، نہ نبی کی ذات کو فائدہ، نہ دین کو فائدہ۔ عبادت کرے گا خود فائدے میں رہے گا، اللہ کی مانے گا، نبی کی مانے گا، خود فائدے میں رکھے رہے گا، اور ہٹے گا بغاوت کرے گا، در در کے جوتے خود کھائے گا۔ اللہ کو اس سے، ہماری عبادتوں سے کوئی شان میں بڑھوتری آنے والی نہیں۔ ہم اسٹرائک کر دیں، ساری مسجدوں کو تالا لگا دیں، تو مسجد کی عظمت میں، اللہ کی شان میں، کبریائی میں ایک بال کے برابر فرق آنے والا۔ پھر اللہ چاہتے کیا ہیں عبادت سے؟ انسانوں کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے، جس کو اللہ نے کہا عبادت، عبادت کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی یہ مخلوق ہے سارے انسان، ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرے، محبت کرے، شفقت کرے، کوئی کسی کی دل آزاری نہ کرے، کسی کے دل کو نہ دکائے، کسی کو صدمہ نہ پہنچائے، کوئی بیمار ہو عیادت کرنے جائے، کوئی موتا ہو جائے تعزیت کرنے جائے، کوئی قرض طلب کرے پیسہ دے دے، روپیہ دے دے، کتنی فضیلتیں ہیں بھائی، تو تیرے بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ ایک انسان ننگا ہے اور اس کا بھائی اسے کپڑا پہنا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انسان انسان کی مدد کرنا، بھائی بھائی کی مدد کرنا فطرت کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت و جلالت کی قسم، میرے پریوار اور میرے کنبے اور میری مخلوق کے ایک فرد کو، ننگے آدمی کو اس نے کپڑا پہنایا، قیامت کے دن جنت کے لباسوں میں، قیمتی لباس میں اسے پہناؤں گا۔ بھوکا رہا، کھانا دیا، اللہ نے کہا میں اپنا دسترخوان میں کھانا بنا کر اسے جو ہے میں کھلاؤں گا، اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اللہ جل جلالہ اس عبادت سے انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں، انسانیت کا سبق دینا چاہتے ہیں۔ کہیں گے مولانا مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، انسانیت کا اس میں کیا ہے؟ بھائی نماز کیا تیرے گھر میں نہیں ہو سکتی، دکان میں نہیں ہو سکتی، ہاں بازار میں نہیں ہو سکتی؟ یہ لاکھوں روپے ایسے زمانے میں کہ جس زمانے میں ایک ایک مسجد کے بدلے میں سینکڑوں لڑکیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو روزی پر لگایا جا سکتا ہے، پھر ان مسجدوں کی تعمیر پر اللہ نے، نبی نے فضیلت بیان کی، یہ نماز وہاں ہو سکتی تھی۔ مسجد میں اس لیے پانچ وقت جمع کیا کہ پانچ وقت نمازوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حالت کو، محلے کی حالت کو سمجھے۔ بھائی فلاں صاحب آ رہے تھے، حاجی صاحب فجر میں تھے، اب ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، کیا ماجرا؟ اب مغرب میں سلام کریں گے، حاجی صاحب آپ تو ہمیشہ آنے والے، کیا بات ہے؟ تو کہے گا یار میری طبیعت خراب ہو گئی، تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تجھے صحت و شفا عطا فرمائے۔ وہ کہے گا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں قبرستان چلا گیا، اب یہ دعا کریں گے، ہمدردی پیدا ہوگی۔ نمازوں سے اللہ کو ہمارے سجدے مطلوب نہیں، اللہ ہمارے سجدوں کا بھوکا نہیں، بلکہ انسانوں کی ہمدردی کے لیے اللہ مسجد میں جمع کیا۔ نماز اگر مطلوب ہوتی تو تو یہ کہتا کہ گھر پر پڑھ لے، بازار میں پڑھ لے، دکان میں پڑھ لے۔ ان مسجدوں میں حاضری کا مطلب، محلے کی خبر تو پنج وقتہ نمازوں سے ہو گئی، اور اب یہ ہر مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے کیا تھا، سارے شہر میں بڑی دو چار مسجدیں ہوا کرتی تھیں جن کو جمعہ مسجد نام دیا جاتا تھا۔ شیواجی نگر میں جمعہ مسجد، سٹی میں ہے جمعہ مسجد، تو سارے علاقے کے لوگ جمعہ کے لیے وہاں جایا کرتے تھے۔ محلے کی اطلاع پنج وقتہ نمازوں سے، اور شہر کی اطلاع ان جمعہ کی نمازوں میں، بھئی فلاں جمعہ کے ساتھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے سینکڑوں کے مجمع میں یہ کیسے پتا چل جاتا ہے؟ دل میں ہمدردی ہو، جستجو ہو، محبت ہو۔ آپ یقین کریں نہ کریں، اتنے بڑے مجمع میں ہم آسانی سے پہچان لے سکتے ہیں کہ اس جمعہ کون غیر حاضر رہا۔ برابر دوسری جمعہ سے پہلے ملاقات ہو تو ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی صاحب تشریف نہیں لائے، تو کہتے ہیں ہم بیمار تھے۔ دل میں اگر جستجو ہو یقیناً پہچان لیا جائے گا۔ اور پھر ملک کے حالات کو، سارے علاقے کے حالات کو جمع کیا اللہ نے عید الفطر میں اور عید الضحیٰ میں۔ یہ مقصد ہے انسانیت، ہمدردی، دلجوئی, رحم کا معاملہ, کرم کا معاملہ اللہ تعالیٰ گھلا رہے ہیں نبی کے ذریعے سے. ارحموا من فی الارض, زمین والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمان والی ذات تم پر رحم کرے گی. اللہ کو اگر سجدے مطلوب ہوتے سجدے کر لو, ڈبانے کا ڈباؤ, حرام کاری کا حرام کاری کرو, دھوکہ دینے کا دھوکہ کرو, لیکن انسانیت چاہتے ہیں, اخلاق چاہتے ہیں اور مواخات چاہتے ہیں, ہمدردی چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر حدیث کی کتاب کے اندر باب صلۃ الرحمی, صلہ رحمی کا باب, رحم کا باب, شفقت کا باب, اولاد کا ماں باپ کے ساتھ سلوک, ماں باپ کا اولاد کے ساتھ سلوک, شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک, بیوی کا شوہر کے ساتھ سلوک, پڑوس کا پڑوس کے ساتھ سلوک. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکیدات آئی اور اتنے احکامات آئے, ہمیں شبہ ہونے لگا کہ جس طریقے سے کسی مالدار کی موت کے بعد, عیالدار کی موت کے بعد اس کے عیسا اخربا اس کے مال میں وراثت پاتے ہیں, کہیں پڑوسی کو بھی حق نہ جائے, کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو یہی نماز, یہی روزہ, روزے میں بھی کیا ہے, روزے کا مقصد کیا, اللہ بھوکا پیاسا رکھ کر رمضان میں سنا ہوگا, تاکہ ایک کھاتا پیتا انسان ایک بھوکے اور مجبور کی کیفیت کو خود بھوکا اور پیاسا رہ کر سمجھ سکے. نماز کا یہ مطلب ہوا, روزے کا وہ مطلب ہوا, زکات میں کیا, تو پہن رہا ہے, تو کھا رہا ہے, تو تعمیر کر رہا ہے, تیرے ملک اور تیرے خاندان کے غریبوں کی تو پرواہ کر لے, کچھ دے دے, زکات کے اندر ہی. صدقۃ الفطر جو عید الفطر سے پہلے روزوں میں دیا جاتا ہے, اس میں کیا, عید کی خوشیاں تو تنہا نہ منا, تیرے خاندان میں کوئی یتیم ہوگا, بےکس ہوگا, مجبور ہوگا, مظلوم ہوگا, بیوہ ہوگی, غریب ہوگا, اس کی تو مدد کر. ہر عبادت میں دیکھیے آپ, حج میں کیا, حج میں ساری دنیا کے حالات, فلسطین سے آئیں گے, لیبیا سے آئیں گے, ملیشیا سے آئیں گے, سوڈان سے آئیں گے, وہ بھائی ملے گا, وہاں ملک کے حالات آئیں گے, زکات یہاں دے کر بچ رہی ہے, زکات وہاں دو, یہاں گوشت دے کر قربانی کا بچ رہا ہے, وہاں بھیجو. ہر عبادت کا مقصد یہ ہے انسان ہمدردی کرے, خیر خواہی کرے. زکات میں, روزے میں, نماز میں, عید میں, صدقۃ الفطر میں, حج میں, عمرے میں, ان میں عبادت کی اصل روح یہی ہے کہ انسان انسان کے حالتوں کو پہچانے اور انسان انسان کی مدد کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حدیث قدسی ہے, اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اگر اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی نمازیں پڑھ کر کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اللہ سے کلام کر رہے ہیں, کیوں, اتنا خلوص نہیں, اتنی جان نہیں ہماری نماز میں. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان العبد فی عون اخی کان اللہ فی عونی, جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بندے کی مدد میں لگا رہے گا, بندے کی مدد میں لگا رہے گا, اللہ جل جلالہ ساری مخلوقات میں, کروڑہا کروڑ مخلوقات میں پوری رحمت کی توجہ اس طرف کر دیتے ہیں تاکہ اس بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیوں, یہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے. واللہ فی عون اخی ما کان العبد فی عون اخی, اللہ جل جلالہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں جو بندہ اپنی بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ضرورت مند انسان آیا, اعتکاف کو توڑ دیا اور چلے گئے مدد کرنے کے لیے. صحابی نے کہا معلوم ہے تمہارا اعتکاف, اور اعتکاف میں آدمی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کیے ہوئے تھے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ سامنے تھا, اس روزے کی طرف اشارہ کر کر رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. واللہ سمعت صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں نے اس قبر والے سے اس کی زندگی میں میں نے یہ روایت سنی ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی بندے کی مدد کرتا ہے تو 70 سال کے اعتکاف سے زیادہ اللہ جل جلالہ اسے ثواب مرمت فرماتے ہیں, اور ایک دن کا اعتکاف سات زمین اور سات آسمان کی دوری انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. 70 سال کا اعتکاف ایک طرف اور ایک بندے کی مدد کرنا ایک طرف. تو میں اس اعتکاف کی تو قضا کر سکتا ہوں لیکن بندہ جو محتاج بن کر آیا اس کے پیاس بجھانے کی قضا میں آئندہ نہیں کر سکتا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ ان عبادتوں کا مقصد یہی رکھا ہے انسان انسان کو پہچانے, ہمدردی کرے, خیر خواہی کرے. یہی وجہ ہے وہ معاملات جن معاملات میں کسی انسان کا خون کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, تکلیف دی جاتی ہے, ایزا دی جاتی ہے, ہر وہ کام حرام ہے جس سے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. آپ گناہوں کی فہرست میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ سب سے خطرناک وہ گناہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں سود کا گناہ ہے. وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. عام رنڈی, عام بازاری عورت سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ ایک سود اور انٹرسٹ کا درہم کھانے کو قرار دیا گیا. یہی شریعت کی روح, شریعت کا مزاج ہے. سود میں, انٹرسٹ میں انسان انسان کا خون کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. زنا میں انسان کی حوث, انسان کی خواہش مٹتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے زنا کو, زنا سے بدتر سود کو اس لیے قرار دیا کہ زنا میں زیادہ حق تلفی نہیں ہوتی, انسان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ سود کے کاروبار کے اندر ہوتی ہے, انٹرسٹ کے کاروبار میں ہوتی ہے. اور اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا عبادت, اس عبادت کے مقصد کو مجروح کرنے والی ہے, یہ مجروح کرنے والا ہے یہ کام, سود کا کام, انٹرسٹ کا کام, انسانیت کے خلاف ہے. ایک آدمی آتا ہے, میری اماں مر گئی, مجھے کفن کے لیے پیسہ چاہیے. کہا دوں گا لیکن سود پر دوں گا. اس کی ماں کی موت کا احساس بھی نہیں, میری بیٹی بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, کہا سود پر دوں گا. انسانیت کہاں گئی؟ ہمدردی کہاں گئی؟ بھائی کا رشتہ کہاں گیا؟ اسلام کا رشتہ کہاں گیا؟ ایک سود خور ایمان کا قتل بعد میں کرتا ہے, اسلام کا قتل بعد میں کرتا ہے, قرآن حدیث کو لات بعد میں مارتا ہے, سب سے پہلے اپنے بھائی کے دل پر چھرا گھومتا ہے, اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اور شریعت کا مزاج یہ کہ دلداری کی جائے, خاطر توازو کی جائے, تکلیف نہ دی جائے. اور سود دنیا کے ظلموں میں سب سے بڑا خطرناک ظلم ہے. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے دھمکی دی, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم باز نہیں آؤ گے, تیار ہو جاؤ اللہ سے لڑائی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے. سود کے بارے میں جتنی وعیدیں اللہ نے بیان کی ہیں, نبی نے بیان کی ہیں, کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں. کیونکہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو جس مقصد کے لیے بھیجا, پیدا کیا, اسی مقصد کا قتل کرتا ہے ایک سود کا لینے والا اور مدد کرنے والا. اس لیے کائنات کے مقصد کے وجود کو قتل کرنے والا, زہر دینے والا ہے. اس لیے سب سے زیادہ وعیدیں ایک سود کے لینے اور دینے والے کے حق میں بیان کی گئی. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات کو میں نے خواب میں دیکھا دو آدمی ہیں اور کھولتا ہوا خون کا تالاب ہے, اس کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ہے اور وہ تیر کر اس گندگی سے بچنے اور اس گرمی سے نجات پانے کے لیے کنارے آنا چاہتے ہیں. لیکن کنارے ایک دو فرشتے ہیں, بڑے پتھر لے کر ان کے سروں پر ڈالنا چاہتے ہیں. اگر وہ پتھر ان کے سر پر پڑ جائے, چکناچور ہو جائے اور انہیں موت آ جائے تو بچ کر پھر دوبارہ وہ وہیں چلے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو آدمی جو تالاب میں تھے خون کے کھولتے ہوئے، ایک سود کا لینے والا اور سود کا دینے والا ہے، قیامت تک اللہ جل جلالہ انہیں اسی عذاب میں مبتلا کرے گا کہ دنیا میں چٹ فنڈ چلا کر اپنے بھائی اور اپنے بہن کا خون پیا کرتے تھے، یہاں مرتے قیامت تک مرنے کے بعد تم یہ خون پیا کرو، یہاں روپیہ کھاتے ہوئے تمہیں محسوس نہیں ہوا، پیسہ کھاتے ہوئے محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ خون پیو گے تب پتا چلے گا کہ دنیا میں ایک سود خور کس طریقے سے ایک بھائی کا خون پیا کرتا تھا، ایک چٹ فنڈ چلانے والا اور ایک کاروبار انٹرسٹ کا چلانے والا کس طریقے سے خون دیا کرتا تھا، لیا کرتا تھا، تالاب میں رکھ کر اللہ جل جلالہ قیامت تک اس سود کے لینے والے اور دینے والے کو احساس دلاتے رہیں گے. کتنی سخت وعیدیں ہیں، زنا سے بدتر، ماں سے بدکاری سے زیادہ خطرناک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سود کا لینا سود کا دینا، بینکوں میں روپیہ رکھنا، پیسہ نکالنا، چٹ فنڈ چلانا، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے. اب یہ ساری دنیا میں یہی معاملات ہو رہے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترقی کیسے دیں، اپنے بزنس کو ترقی کیسے دیں، ہم اپنی لڑکیوں کا نکاح کیسے کریں، اپنی زمین میں مکان کا تعمیر کیسے کریں، حل کیا ہے؟ شریعت مطہرہ جب کہتی ہے خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، تو اس کے بدلے میں اس نے بکری کو رکھا، گائے کو رکھا، اونٹ کو رکھا، لو صاحب یہ حرام ہے، یہ حلال کھا لو. اللہ نے کہا ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، تو کہا کچھ محرمات کے نام گنا کر، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. حرام گنایا، حلال کی فہرست اللہ جل جلالہ نے پیش کر دی. جب سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، انشورنس حرام ہے، اور زائد حرام کاری پر روپیہ لینا دینا حرام ہے، تو اللہ جل جلالہ نے، شریعت مطہرہ نے اس کے متبادل کون سا نظم کیا ہے اور کون سا انتظام کیا ہے؟ یقیناً اللہ جل جلالہ نے علاج بتایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دوا. اللہ جل جلالہ نے جب بیماری کو پیدا کیا تو بیماری کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اس کے علاج کو پیدا کر دیا، پہلے علاج کو پیدا کیا اور بعد میں بیماری کو پیدا کیا. جب اللہ نے حرام بیان کیا، یہ سود حرام ہے، انٹرسٹ حرام ہے، چٹ فنڈ حرام ہے، تو اس کے متبادل اللہ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے بھلائی کے لیے کوئی نظم تو کیا ہوگا. وہ نظم کیا ہے؟ قرآن شریف میں اللہ نے صاف کہہ دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اگر پیسے پر پیسہ کمانا چاہتا ہے، اللہ نے کہا کہ بیپار کر، تجارت، سو کا ڈیڑھ سو کما، زائد لے پیسہ، یہ حلال ہے. وحرم الربا، فوراً تجارت کو حلال قرار دیا اور فضیلت بیان کی کہ ایک سچا نہ دھوکہ دینے والا تاجر قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ فرمائیں گے. یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کہا وحرم الربا، پیسے پر پیسہ لینا، مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ناجائز ہے. ایک تو اللہ نے خود کہا کہ کاروبار یہ متبادل راستہ ہے، آدمی روپیے پر روپیہ کما سکتا ہے، پانچ ہزار روپئے ہیں تو سو روپے وہ ڈیلی کما رہا ہے، دس ہزار روپئے ہیں دو سو روپئے کما رہا ہے، یہ متبادل راستہ. اگر کوئی صاحب کہے نہیں میں بزنس نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، مجھے فرصت نہیں اور تجارت میں مہارت نہیں، تو شریعت نے اس کے لیے دوسری شکلیں دی ہیں. کیا شکل؟ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے، ہم اس کاروبار میں روپیہ لگا دیں، پیسہ لگا دیں،
آج کل بہت سارے احباب لگاتے ہیں، لیکن لگانے کے ساتھ ایک رقم فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم 50,000 روپے دے رہے ہیں، ماہانہ تم 2,500 روپے دے دو. یہ ناجائز ہے. شریعت پارٹنرشپ اور شرکت کی اجازت دیتی ہے دو شرطوں کے ساتھ، ایک شرط نفع میں بھی شریک ہو اور دوسری شرط نقصان کے اندر بھی شریک ہو. تو آپ تجارت نہیں کر سکتے، روپیہ فاضل رکھا ہوا ہے تو کسی ایسے تاجر کو جس کا کاروبار اچھی طریقے سے چل رہا ہے، دیندار ہے، متقی ہے، آج بھی اس گئی گزری دنیا میں ایسے نیک لوگ موجود ہیں جو پائی پائی کا حساب دینے والے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ بجائے نفع بتلانے کے صرف نقصان ہی نقصان بتلائے گا. تو ایک تو یہ ہمارا کاروبار بھی گیا اور ہمارا اصل پیسہ بھی چلا جائے گا. 50,000 روپے ہم نے دیے کہ نفع میں تو شریک کر لے، تو بجائے اس کا نفع دینے کے وہ برابر نقصان بتلا رہا ہے. پارٹنرشپ کرتے ہیں تو وہ بجائے نفع بتلانے کے صرف نقصان ہی نقصان بتلائے گا. تو ایک تو یہ ہمارا کاروبار بھی گیا اور ہمارا اصل پیسہ بھی چلا جائے گا. 50,000 روپے ہم نے دیے کہ نفع میں تو شریک کر لے، تو بجائے اس کا نفع دینے کے وہ برابر نقصان بتلا رہا ہے. ماہانہ 1,000, 1,500, 500 روپے کٹ کرتا جا رہا ہے. دیکھیے یہ جو خرابی ہے شریعت کے بتائے ہوئے نظام کی خرابی نہیں ہے، یہ انسانوں کی خرابی ہے. بھائی دیکھیے ایک ٹانک ہے کوریکس، یہ کھانسی کے وقت ڈاکٹر لکھ کر دیتے ہیں کہ بھئی تو کھانسی آ رہی ہے پی لے. اب بعض نوجوانوں کے تعلق سے میں نے یہ سنا کہ اس ٹانک کا استعمال کر کر وہ نشے کے لیے کرتے ہیں، ڈرگس کے لیے کرتے ہیں. اب اگر کوئی اس ٹانک کی کمپنی پر مقدمہ دائر کرے کہ تیری کمپنی کی مصنوعات سے لوگ ڈرگس لے رہے ہیں، نشہ لے رہے ہیں، تو کمپنی کہے گی کہ ہم نے کھانسی کے لیے بنایا، استعمال اگر وہ نقصان کے لیے کرتے ہیں تو ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. دکاندار سبزی کاٹنے کے لیے، ترکاری کاٹنے کے لیے چاقو بھی فروخت کرتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، شوہر نے چھرا گھوم دیا، بیوی نے خودکشی کر لی اور مقدمہ دائر ہو گیا دکاندار کے خلاف کہ تو نے چھری کیوں ایسی بیچی. کہ صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے، رسی بیچنے والا رسی بیچے، کوئی پھانسی لے لے اور کہے یہ دکاندار قصوروار ہے. شریعت نے ایک صاف ستھرا نظام دیا، تم نے خراب کر دیا، گندا کر دیا. قرآن کی کیا غلطی، اپنے دل کو پاک کرو، دماغ کو پاک کرو، انسانیت لاؤ، اخلاق لاؤ، ہمدردی لاؤ، خیر خواہی لاؤ. نظام کی غلطی نہیں ہے، نظام کتنا اچھا. شرکت نہیں، تجارت نہیں کر سکتے، پارٹنرشپ کر لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کیا کرتے تھے، حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال دیا کرتی تھی، یہ نبی کی سنت بھی ہے، مال دیا کرتی تھی. پیسہ کیپٹل حضرت قتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نفع میں دونوں برابر جو ہے تقسیم کر لیا کرتے تھے. تو یہ اخلاق آئیں، یہ سنت آئے. یہ خرابی اگر کوئی دے دے صاحب، پھر وہ ڈوب گیا، پھر نقصان ہی بتائے گا. یہ نظام کی خرابی نہیں، اور حدیث نے جو اس راستے کی خرابی نہیں، تیرے اور میرے دلوں کا بگاڑ ہے. اور دوسری صورت ہے، ایک آدمی قرض مانگنے کے لیے آیا، بجائے سود پر قرض دینے کے اس سے یہ پوچھا جائے بھائی تو کیا لینا چاہتا ہے، کیوں قرض مانگ رہا ہے، وہ یوں کہے میری سائیکل شاپ ہے، میں سائیکلیں خرید کر بھاڑے پر دینا چاہتا ہوں، میں درزی ہوں، ٹیلر ہوں، سلائی کی مشین لینا چاہتا ہوں. تو اب دو صورتیں ہیں اس کی، شریعت کتنا چھوٹ دے رہی انسان کو. بھائی اگر تو 50,000 روپے دے گا اور سود لے گا، خود بھی جہنم میں ڈوبے گا، اسے بھی لے کر ڈوبے گا، آ ہم تجھے اس کا بدل بتاتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے سلائی کی مشین کی. دو صورتیں ہیں، اچھا ہم سلائی کی مشین تجھے دلائیں گے، سلائی کی مشین کتنی ہے قیمت، 5,000 روپے. تو کہا 5,000 سے اس نے کمپنی میں لے لیا قرض دینے والے نے، اور دینے والے کو 7,000 میں فروخت کر دیا، اور کہا کہ ماہانہ 500-500 روپے دے دے. شریعت نے کہا یہ جائز ہے. ایک صورت تو یہ, کمپنی سے اس نے لے لیا کم قیمت کو اور دینے والے کو ادھار زیادہ قیمت پر دے دیا, حق ہے دینے کا تو دے دیا, ایک صورت تو یہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ خرید لیا اور خریدنے کے بعد لیز پر دے دیا, بھاڑے کو دے دیا, بھئی لے لے تیرا کام بھی ہوتا رہے گا اور ماہانہ بھاڑا تو دیتے رہنا. شریعت نے بتایا نہیں بتایا. لوگ کہتے ہیں میری بیٹی کی شادی کیسی ہوگی, میرا کاروبار ترقی کیسے کرے گا. سینکڑوں نظام شریعت نے بتائے تیری ہمدردی کے لیے, تیری خیر خواہی کے لیے اور تیری غمخاری کے لیے. یہ مرابحے کا نظام ہے, یہ مشارکت کا نظام ہے, یہ لیز پر دینے کا نظام ہے, یہ بھاڑے پر دینے کا نظام ہے. شریعت نے اجازت دی ہے. حالانکہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ ناجائز ہے وہ کام. انسانی ضرورت کے لیے اللہ نے فرمایا اگرچہ کہ یہ کام ناجائز ہے لیکن مجھے تجھ سے اتنی ہمدردی ہے اور تمہاری بھائی چارگی مجھے اتنی پسندیدہ ہے کہ اس وقت وہ ناجائز کام کو میں تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں. کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز ہے؟ بتاؤ, کسی لڑکی کو دیکھنا جائز ہے؟ لیکن شریعت نے کہا نوجوان اگر تو شادی کر رہا ہے, شادی سے پہلے اپنی منگیتر مخطوبہ جس سے نسبت ہوئی ہے اس لڑکی کو ایک جھلک دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. سورہ نور میں اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے, اور کہا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, مومن عورتوں سے کہو ان پر بھی پابندی لگائی اور ان پر بھی پابندی لگائی. لیکن کہا ایک لڑکا اگر ماں کی پسند پر نکاح کرتا ہے, باپ کی پسند پر نکاح کرتا ہے, وہ چاہ رہا تھا سونی لڑکی سے نکاح کرنا, آ گئی گوری لڑکی, وہ چاہ رہا تھا گوری لڑکی سے نکاح کرنا, آ گئی کالی لڑکی, دل میں کدورت پیدا ہو گئی, ماں کی لاج رکھتے ہوئے باپ کی لاج رکھتے ہوئے نکاح تو کر لیا لیکن مرتے دم تک کھٹ کھٹ پٹ پٹ پر رہے گی, کھلے ہوں گے, فیصلے ہوں گے, پنچایتیں ہوں گی, طلاق کی نوبت آئے گی. کہا کہ بندے جا, میں جس کلام کے ذریعے سے ایک مرد کو ایک عورت کو دیکھنے کے لیے منع کیا تھا, ایک عورت کو ایک مرد کے دیکھنے کے لیے منع کیا تھا, اب اجازت دیتا ہوں کہ تو ایک اپنی سہولت کے لیے اپنی شریک حیات ایک خاتون کو بنانے کے لیے تو وقتی طور پر دے لے سکتا ہے. اور شریعت مطہرہ کے اندر جس چیز کا نفع ڈاؤٹ فل ہو اس چیز کا کاروبار شریعت منع کرتی ہے. یہ سب قرآن کی حدیث کی سنت کی فقہ کی براہ راست سمجھنے والی باتیں ہیں. اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میری دعا یہ ہے, آپ بھی دعا کریں کہ اگرچہ کہ کوئی ترارہ واقعہ نہیں آ رہا ہے اور زبردست ڈائلاگ نہیں آ رہا ہے, پوری کوشش یہ شریعت کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کرے یہ اصول, یہ تھرمامیٹر اور یہ ترازو آپ کے ہاتھ لگ جائے گا تو بات کرے کسی ملا کو فون کرنے کی ضرورت آپ محسوس نہیں کریں گے, مفتی کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے. وہ ترازو وہ تھرمامیٹر میں دینے جا رہا ہوں ہر معاملے کے اندر. پوچھتے ہیں میری بیوی کو آپریشن کرانا ہے بچوں کے ختم کرنے کا, کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ اسی تھرمامیٹر سے آپ دے سکتے ہیں. اور میری عورت کو غیر محرم آپریشن کرنے جا رہا ہے, کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے جو ہے بھائی کو ماں کو ایک غیر مسلم علاج کر رہا ہے, شراب کے ذریعے سے کر رہا ہے, حرام چیزوں کے ذریعے سے کر رہا ہے, کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ بینک سے لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام کی تمام چیزیں میں آپ کے سامنے شریعت کا مزاج اور حدیثوں کا نچوڑ اور ہمارے فقہاء کرام نے اپنی ساری زندگیاں لگا کر یہ جو تھرمامیٹر ہمیں دیا ہے, اللہ کرے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو مرتے دم تک انشاءاللہ شریعت کے مسائل کے سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو شریعت مطہرہ کبھی انسانوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتی. شریعت میں ایسے کاروبار کی اجازت نہیں جس کا فائدہ ڈاؤٹ فل ہو. ایک گائے ہے حاملہ ہے گائے, ایک بکری ہے حاملہ ہے, ایک اونٹنی ہے حاملہ ہے, ایک اس کا مالک اس کا ویپار کرنا چاہتا ہے, ایک آدمی آتا یار یہ اونٹنی مجھے بہت پسند ہے، دیکھا اونٹنی تو نہیں بیچوں گا، کہا اس کا بچہ بیچ دے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا بچے کا کاروبار ہو رہا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبل المحلبہ، روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، بھئی کیا پتا تو نے آج ایڈوانس دے دیا ویپار کر لیا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ بھی مر جائے ماں بھی مر جائے یا بچہ اندھا پیدا ہو جائے لنگڑا پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ فل ہے، جس کا نفع ڈاؤٹ فل ہو اس کا جسٹ کاروبار فی الحال کاروبار شریعت نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گھر ہے آدمی گھر بھاڑے پر دینا چاہتا ہے، کار بھاڑے پر دینا چاہتا ہے، آٹو بھاڑے پر دینا چاہتا ہے، اب کیا پتا اب یہ صبح سے شام تک آٹو چلائے گا تو خود اونر کا کلیکشن کرے گا یا نہ کرے گا، پیٹرول کا پیسہ دے گا یا نہ دے گا، پولیس والا جرمانہ ڈال دے گا، ٹریفک والا جرمانہ ڈال دے گا، اس کے نفع ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانی ضروریات ہیں، تو ان شریعت مطہرہ نے انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لڑکے کا ایک لڑکی کو عارضی طور پر دیکھنے کی جو اجازت دے دی، تو اس طریقے سے گھر بھاڑے پر دینے کی اجازت دے دی، سواریاں بھاڑے پر دینے کی اجازت دے دی، جس طریقے سے حاملے کا حمل ڈاؤٹ فل ہے اسی طریقے سے آٹو کا کار کا گھر کا نفع خریدنے والے کے لیے ڈاؤٹ فل ہے، انسانی ضروریات ہیں، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دے دی، تو ان اجازتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس حد تک ہم چٹ فنڈ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں، کس حد تک ہم انشورنس کرا سکتے ہیں، بنیادی طور پر ایک اصول میں دیتا ہوں آپ کو، اللہ کرے یہ اصول آپ کو یاد ہو جائے، قرآن کریم کی 6666 آیتوں کا نچوڑ اسے سمجھو، یہ اللہ جل جلالہ نے جوڑ دیا ہے مضمون کو، ورنہ چاہ کر ساری زندگی میں محنت کرے یہ تھرمامیٹر ساری دنیا کے سائنسدان نہیں بنا سکتے، اور پورے علماء دنیا کے کانفرنس کر کر ایک ایسا آلہ جس آلے کی روشنی میں سارے مسائل حل کیے جائیں نہیں بنا سکتے، قدرت سے اللہ جل جلالہ نے یہ بات میرے اور آپ کے لیے کھول دی ہے، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، انسان کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، اس کو فقہ کی زبان میں پہلے کو حاجت کہتے ہیں، دوسرے کو ضرورت کہتے ہیں، تیسرے کو منفعت کہتے ہیں، چوتھے کو زینت کہتے ہیں، پانچویں کو فضول کہتے ہیں، یہ پانچ انسان کی ضروریات ہیں، حاجت، ضرورت، زینت، منفعت اور فضولیات، یہ پانچ ہیں، انہی کے نچوڑ میں انسان اپنی محتاجگی کا فیصلہ، اپنے لون کا فیصلہ، اپنے چٹ فنڈ کا فیصلہ، اپنی بیوی کو آپریشن کرانے کا فیصلہ، نسبندی کرنے کا فیصلہ، حرام کا کاروبار کرنے کا فیصلہ، حرام چیز کے استعمال کرنے کا فیصلہ، ان پانچ چیزوں کو سامنے رکھ کر سکتا ہے، سب سے پہلی چیز ہے حاجت، حاجت کسے کہتے ہیں، حاجت انسان کی وہ خطرناک ضرورت ہے کہ اگر وہ نہ کرے اس وقت انسان کی جان خطرے میں، انسان تباہ ہو جائے، انسان برباد ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حاجت، ایسی حاجت میں کہ جس میں انسان کی جان کا نقصان ہو، انسان کے مکمل مال کا نقصان ہو، انسان کی عصمت و آبرو کا نقصان ہو، اور خدشہ ہو ایمان جانے کا، یہ پہلی ضرورت حاجت ہے، ایسی حاجت کی ضرورت وقت انسان حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، جو حاجت والا ہو جائے اس کو قرآن نے مستر کہا، پریشان ہو جائے، ایک آدمی ہے چار لوگوں نے اسے گھیر لیا کہ بھائی تجھے سور کا گوشت کھانا پڑے گا، ورنہ ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے, تجھے زمین میں دفن کر ڈالیں گے. تو شریعت نے کہا اپنی جان بچانے کے لیے اگرچہ کہ خنزیر حرام ہے لیکن وہ خنزیر کو استعمال کر سکتا ہے, شراب حرام ہے شراب پی سکتا ہے. کسی نے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بھائی بہن کو پکڑ لیا کہ بدکاری کرے, تو افضل تو یہ ہے عظیمت میں جان دے دے لیکن جان بچانے کے خاطر بدکاری کرتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے ہم اسے معاف کر ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں حاجت, انسان کے جان کا دھوکا ہو, انسان حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بوقت حاجت بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے. یہ اصول فقہاء کرام نے کلام پاک کی اس آیت سے لیا ہے, فمن استر غیر باغ ولا عاد, جو مستر ہو جائے حاجت والا ہو جائے تو بغاوت نہ کرتے ہوئے, یعنی خنزیر کے گوشت کو ٹکڑے کر کر اس نے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا, ایک ٹکڑا کھانے سے بھی جان بچ رہی ہے ایک ہی کھائے گا دو نہیں کھائے گا, دو کھانے سے جان بچ رہی ہے تین نہیں کھائے گا دو کھائے گا. غیر باغ ولاد, بغاوت بھی نہ کرے نہ فرمانی بھی نہ کرے, جتنی مقدار سے جان بچ سکتی ہے. یہ نہیں کہ صاحب اجازت مل گئی, ملا نے بیان میں کہا کہ مجبوری کے وقت شراب پی سکتے ہیں, بڑی آرزو تھی لاؤ دو تین لیٹر پی لیں گے دو چار بوتل پی لیں گے, نہیں. غیر باغ ولا عاد, جتنی مقدار سے, اور فقہا نے قاعدہ لکھا الضرورات تقدیر بقدرتها, ضروریات اپنے قدرت کے مطابق اپنے ضروریت کے مطابق ہی حلال ہوتے ہیں, یعنی جس لمٹ اور جس مقدار سے ضرورت اور حاجت پوری ہو رہی ہے اتنی حاجت دفع کر کر انسان اپنی جان کو بچا سکتا ہے. اور دوسری چیز ہے ضرورت انسان کی, یہ اتنی خطرناک نہیں, انسان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, انسان کی آبرو کو خطرہ نہیں ہے, انسان کے مال کو خطرہ نہیں, لیکن ہے سخت ضرورت. جیسے شریعت نے کہا جنابت کے وقت غسل کرو, ناپاک ہو جائے غسل کرو, نماز کے لیے وضو کرو. آدمی کو ٹائیفائڈ آ گیا ہے, آدمی سخت بیمار ہے, اب اگر وہ وضو کرے مر نہیں جائے گا, مرے گا حاجت میں ضرورت میں نہیں مرے گا, اتنا ہوگا بیماری بڑھ جائے گی پرہیز ٹوٹ جائے گا. تو شریعت اجازت دیتی ہے ضرورت میں کہ فرائض کو مؤخر کیا جا سکتا ہے. آدمی تیمم کر لے غسل کے بجائے تیمم کر لے, وضو کے بجائے تیمم کر لے, اور رمضان میں سفر کر رہا ہے, شریعت نے کہا چاہے تو روزہ رکھو چاہے تو تم رخصت پر عمل کرتے ہوئے واپسی پر اپنے ملک کے اندر آ کر پھر دوبارہ روزہ رکھ لو. دودھ پلانے والی ماں کو اجازت دی اگر تجھے کمزوری ہو رہی ہے روزے کو چھوڑ دے, نہیں طاقت ہے رکھ لے, مریض کو اجازت ہے. تو ضرورت میں فرض کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ فرائض کو مؤخر کر دیا جاتا ہے, جب ضرورت ختم ہوئی فوراً اس فرض کو دوبارہ ادا کیا جاتا ہے, حاجت میں یہ بات نہیں ہوتی. تو حاجت میں انسان حرام کام کا ارتکاب کر سکتا ہے. غور سے سنیے سمجھیے, لون کب لینا, انشورنس کب کرانا, چٹ فنڈ کا پیسہ کب لینا, چٹھی کب اٹھانا, یہ آپ کے اوپر ہے, درد آپ کے پیٹ میں ہے, میں کیا بول سکتا ہوں کہ کتنا درد ہے, بخار آپ کو ہے کتنی ڈگری ہے میں کیا بول سکتا ہوں. تو اس لیے تھرمامیٹر خود دے رہا ہوں, اس تھرمامیٹر سے آپ پہچانیے کہ آپ کی ضرورت حاجت کی لمٹ میں آ رہی ہے, ضرورت کی لمٹ میں آ رہی ہے. حاجت وہ جس سے انسان کے جان کو خطرہ ہو, تو جتنا جان کے بچنے تک انسان حرام کر سکتا ہے کر لے, شریعت نے اجازت دی ہے. ضرورت وہ فرائض کو مؤخر کیا جا سکتا ہے, فرائض کو مؤخر کر لے. تیسری چیز زینت ہے. منفعت ہے, منفعت کیا, آدمی کاروبار کر رہا ہے, کپڑا پہنا بھی ہوا ہے, روٹی کھا بھی رہا ہے, اچھی زندگی گزر رہا ہے, پھر کسی نے آ کر اسے اشکالا, یار تیرے چڈی یار اتنے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور اتنی بڑی بلڈنگیں بن لی, تو ہے وہی ٹھیلے کے اندر ماؤس کا ویپار کر رہا ہے اور وہی پرانے برتنوں اور پرانے کپڑوں کا ویپار کر رہا ہے, ایک کام کر میں تجھے آئیڈیا دیتا ہوں. میرا ایک دوست ہے بینک کا مینیجر بروکر وہ لون دلانے والا, ایک کام کر میرے محلے میں 50,000 کی چٹھی ہو رہی ہے, ہاں میں تجھے اس میں شامل کر ڈالوں. آ کر اشکالتا ہے. اب اس کا کپڑا اللہ دے رہا تھا اور اس کی روزی دے رہا تھا, اس کے بچے اسکول جا رہے تھے, یہ گھر میں رہ رہا تھا. تو کسی نے کہا اوپر گھر بن لے, تیرے مرنے کے بعد تیری جورو کو باقاعدہ کرایہ آئے گا, خبر سے کوئی پنشن تھوڑی آئے گی تیرے مرنے کے بعد, تو اس لیے لون لے کر کر لے. یہ ہوا منفعت, انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہا تھا, مزید کے لیے اللہ نے دال کھانا دے رہا تھا. کہا یار چکن نہیں کھائے گا, مرغ نہیں کھائے گا, بریانی نہیں کھائے گا, مزید چاکنے کے لیے, مزید انٹرسٹ مزے کے لیے یہ کوشش کر رہا, اس کو کہتے ہیں منفعت. منفعت کے لیے حلال کا دائرہ چھوڑ کر حرام تو حرام, مکروہ کے میدان میں بھی مسلمان قدم نہیں رکھ سکتا. سمجھو بات, حاجت میں حرام کے میدان میں بقدر ضرورت قدم رکھ سکتا ہے, ضرورت میں فرائض کو مؤخر کر سکتا ہے. منفعت کے اندر آدمی حرام تو دور کی بات, مکروہ کو بھی نہیں اپنا سکتا. شریعت کہتی ہے ہم نے تجھے موس کے کاروبار میں لگایا, ہم نے تجھے ٹھیلے کے کاروبار میں لگایا, تجھے کس نے کہا کارپوریشن کی دکان کو لون دے کر لے کر قرض میں لینے کے لیے, کہا قرآن میں حدیث میں. تو خود اللہ نے تجھے پیدا کیا, تیری ضروریات بھی اللہ جاننے والے, تو کیوں ہی باقتی کیا, تیری جتنی چادر تھی اتنا تو قدم پھیلاتا, یہ تیری چادر سے زیادہ قدم پھیلانا ہو رہا, تو تجھے منفعت کرنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ تجھے بچپن میں پالا, ماں کے پیٹ میں پالا, جوانی میں پالا, تو وہ اللہ تیرے مرنے کے بعد کیا تیری اولاد کو بھوکا رکھے گا, تیری بیوی کو بھوکا رکھے گا, کیوں حرام کے اندر قدم رکھ رہا ہے. منفعت میں انسان حلال کے دائرے میں رہ کر کام کرے گا, مکروہ کے دائرے میں اور ناجائز دائرے میں قدم نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد کا مرحلہ زینت کا آتا ہے. آدمی کا دکان ہے, آدمی کا مکان ہے, کھا رہا ہے کما رہا ہے. بیوی نے کہا اجی یہ جو فین ہے یہ 1400 سال پرانا فین معلوم ہوتا ہے, یہ برٹش کے زمانے کا معلوم ہوتا ہے. اب جو فین آیا ہے وہ میچنگ کلر کا آیا ہے, اب جو پینٹ آیا ہے واٹر پروف آیا ہے, اب جو کوکر آیا ہے لیٹسٹ آیا ہے, اب جو صوفہ آیا ہے بہترین آیا ہے, اب ٹی وی آئی ہے 150 جہنم کے چینل دکھانے والی آئی ہے. اس کو کہتے ہیں زینت. اس پر انسان کی زندگی کا انحصار نہیں, بغیر ٹی وی کے جینا ہو سکتا نہیں, بغیر فین کے لیٹسٹ آئے ہو سکتا نہیں, دیوار پر پینٹ کرے یا چونا کرے ہماری زندگی میں کیا فرق ہونے والا, 5,000 کی ساڑی پہنے یا 55 روپے کی ساڑی پہنے. کیا نماز میں اللہ نے یہ کہا جو 5,000 کی ساڑی پہنے گا اسے 5,000 رکعتوں کا ثواب دیں گے, جو 55 روپے کی ساڑی پہنے گا ہم اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیں گے, یہ نہیں کہا نا اللہ نے. تو جو چیزیں زینت کی ہیں انسان کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, زندگی بھی گزار رہا ہے ایکسٹرا زینت کے لیے. اب آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا چشمہ لگا لیں, تو 60 روپے کا بھی چشمہ ہے, 6,000 کا بھی چشمہ ہے. تو کہا 60 روپے کا چشمہ لگاؤں گا تو کون بے وقوف مجھے اپنی بیٹی دے گا, کہے گا یہ گاندھی جی کی نسل کا معلوم ہو رہا ہے, تو نہیں دے گا. تو اس لیے 1,000 روپے, 1,500 روپے, 2,000 روپے جس چیز سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اسے چھوڑ کر ریبان کا چشمہ, امریکن چشمہ اور فارین چشمہ 1,000 روپے میں دے کر خرید رہا ہے, یہ زینت کے لیے خرید رہا ہے, یہ فضول خرچی ہے. اس کے لیے بینک کے اندر اپلیکیشن دے رہا ہے, چٹ فنڈ ڈال رہا ہے, بھائی 60 روپے میں میں چشمہ نہیں لگا سکتا مولانا, اس لیے میں نے جو ہے چٹی کے کاروبار میں حصہ لیا تاکہ 5,000 کی چٹی اٹھی تو میں ریبان کا چشمہ لگاؤں. سمجھ گئے, یہ ناجائز ہے. زینت کے لیے اللہ نے حلال روپیہ دیا ہے, صدقہ کیا ہے, خیرات کیا ہے, زکات ادا کی ہے, حق ہے تجھے زینت کرنے کا. کب؟ جب اللہ نے حلال روپیہ دیا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا اللہ نے اگر تجھے دولت سے نوازا, اللہ نے اگر مال سے نوازا, اللہ نے تجھے 1,000 پتی بنایا ہے, 100 پتی نہ بن, لکھ پتی بنایا ہے, 1,000 پتی نہ بن, کروڑ پتی بنایا ہے, لکھ پتی نہ بن, شان کی زندگی جی, کاروں میں پھر, عمدہ کپڑا پہن، زکات دے، صدقہ کر، خیرات کر، بچنے کے بعد عمدہ شایہ نشان زندگی گزار. کلام پاک میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے پروردگار کی نعمت کو تو ظاہر کر. اللہ نے دولت دیا، فقیری کا کپڑا نہ پہن. اللہ نے نعمت دی، بھیک کا کپڑا نہ پہن. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا یہ سادگی ہے، ایک پرانی گنجی کی لنگی پہن کر 22 روپے کا جبا پہن کر جمعہ کو آ جاتے ہیں. اللہ نے کہا ظاہر کر تاکہ کل کوئی ضرورت مند تیرے پاس خرچ کے لیے آئے، مجبوری کا سوال، دست سوال کرنا چاہے تو اس کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو میں کیا اس کے پاس 500 روپے کا سوال لے کر جاؤں گا، خود یہ بیڑی سلگا کر، بیڑی منہ میں رکھ کر ماچس جو ہے مانگ رہا ہے. ایسا نہیں، واما بنعمت ربی کا فحدث، شان جتا، دکھا کب، صدقہ کرنے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد. لیکن زینت کرنے کے لیے قرض لینا، زینت کرنے کے لیے لون لینا، زینت کرنے کے لیے چٹ فنڈ چلانا، زینت کے لیے انشورنس کرنا ناجائز ہے. اس کے بعد جو پانچواں درجہ ہے فضولیات کا، جس کا انسان سے کوئی واسطہ نہیں. مثال کے طور پر بیت الخلاء میں جا کر آدمی جو ہے 2 اینٹیں رکھ کر، یہ تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں، تھیلے لگا کر بھی پاخانہ کرو وہی پاخانہ ہوتا ہے، 1,000 روپے کے ٹیلز لگا کر کرو تو کوئی مشک امبر کا پیشاب نہیں نکلتا، وہی سڑا ہوا پیشاب نکلے گا، وہی بدبودار پاخانہ نکلے گا. اس کو کہتے ہیں فضولیات. فضولیات کے بارے میں لون کیا لینا، مکرو کیا کرنا، حرام کیا کرنا، قرض کیا لینا، فضول کے بارے میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، تیرا پیخانہ، تیرا پیشاب ایک معمولی 2 اینٹوں کے ٹٹی میں، ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء میں ہو سکتا ہے، اور تو نے 1,000 روپے کے ٹائلز لگا دیے ہیں. ایک جگہ سے پچکاری چھوڑے تو 10 جگہ کے ٹائلز کے اندر نظر آئے کہ سیٹ صاحب 10 جگہ سے پیشاب کر رہے ہیں. تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی. پہلی چیز ہوئی حاجت، یہ یاد کر لیجئے، لکھ کر لے جائیے، حاجت، ضرورت، منفعت، زینت، فضول، ان کی جو ہے تفصیل پھر مزید سمجھاؤں گا. زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ میں، ہر قدم پر یہ 5 چیزیں آپ کو رہبری کریں گی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں. تو آپ دیکھ لیجئے، حاجت کے لسٹ میں ہے، ضرورت کے لسٹ میں ہے، منفعت کے لسٹ میں ہے، زینت کے لسٹ میں ہے، یا فضولیات کے لسٹ میں ہے، اور ہر ایک کا حکم جدا جدا ہے. چونکہ مسئلہ اہم ہے، انشاءاللہ اسی مسئلے کو دوبارہ اور تفصیل سے اگلی جمعہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے، اللہ جل جلالہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.